الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين سورة بقرة سورة آل عمران بہت خوبصورت جوڑا تھا دونوں کا آغاز الف لام میم کے الفاظ سے ہوا دونوں ہی کی آخری آیات بہت ہی جامع دعائیں ہیں پھر اس اعتبار سے بھی قدر مشترک ہے کہ ایک صورت میں طویل ترین فرد قرارداد جرم ہے یہود کے خلاف اور دوسری صورت میں نصارہ کے خلاف اب اگلا جوڑا مدنی صورتوں کا جو ہے یہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ ہے یہاں آپ کو شروع میں حروف مقطعات نظر نہیں آئیں گے بلکہ ڈائریکٹ خطاب ہے یا ایوہ الناس اے لوگو اور اس سے اگلی سورت سورہ مائدہ یا ایوہ الذین آمنو گویا کہ یہ ایک قدر مشترک دونوں میں ہو گئی پھر یہ کہ شریعت کے بڑے تفصیلی احکامات ان میں نظر آئیں گے کیونکہ مدنی سورت ہے اور خاص طور پر جس دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو منافقت کا جو ایک پودا تھا وہ بہت اب تناور درخت بن چکا ہے لہذا آج جو آیات ہمارے زیر دست آئیں گی اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ منافقین کے خلاف اللہ تعالیٰ کا جو اعلان بیزاری ہے کہ یہ اصل میں مارے آستین ہیں انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن ان کی ہمدردیاں ان کی تعلقات جو ہیں یہ تو اصل میں یہودیوں کے ساتھ ہیں اور یہ صرف نام کے مسلمان ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار وہ بھی آپ کو اسی صورت میں نظر آئے گا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ یہ پہلی آیت جو ہے یہ آپ حضرات میں سے بہتوں کے علم میں ہوگا کہ یہ خطبہ نکاح کا جز ہے جو چار آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ان میں ایک آیت یہ بھی تھی اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا اور اسی سے اس کا زوج بنا دیا حضرت آدم حضرت حوا جو پہلا انسانی جوڑا وجود میں آیا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں اسی ایک جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے اس روئی عرضی پر پھیلا دی آج بھی 700 کروڑ سے زائد انسان موجود ہیں اور آج سے لے کر حضرت آدم کے دور تک اربوں نہیں بلکہ کھربوں گزر چکے سب کا خالق وہی تھا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے دو مفہوم ہیں ایک تو یہ کہ کوئی سائل آپ کے پاس آیا اور آپ سے کوئی سوال کیا اپنی کوئی ضرورت آپ کے سامنے رکھی اللہ کے نام پر اس نے مانگا اور آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ دیا ریاکاری اگر آ گئی تو یہ پھر گویا کہ آپ کے اس نیکی کے عمل کو زیرو کر دے گی اور دوسرا یہ کہ جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو وہ اللہ اور اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کا مخاطب اگر آپ کی کوئی بات نہ سمجھ رہا ہو آپ پوری طرح زور لگا رہے ہیں اسے کنونس کرنے کے لیے ہر قسم کے دلائل آپ نے فراہم کر دیے لیکن آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اب آخری چارہ جو رہ جاتا ہے وہ یہ کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میری بات مان لو تو گویا کہ یہ دونوں مفہوم اس کے اندر موجود ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ والارحام تو رحمی رشتوں کی جو خاص طور پہ ایک تقدس ہے ہمارے دین میں جو خصوصی حقوق متعین کیے گئے اس کی نگہبانی کرو لیکن یہ کہ اللہ کا واسطہ اس حوالے سے بھی کہ کوئی شخص آیا تو اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر آپ سے سوال کیا اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے جس کا تم واسطہ دیتے ہو ان اللہ کان علیکم رقیبا یقین اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے نگہبان ہے اب اگلی جو آیات ہیں ان میں خاص طور پر اب یہ سورہ مبارکہ کیونکہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی اور اس میں عمومی ہدایات ہیں اس حوالے سے بھی کہ کسی بھی مسلمان معاشرے کے اندر جو یتیم ہوتے ہیں خاص طور پر یتیم بچیاں اس لیے کہ یہاں تو صرف یتامہ کے الفاظ آئیں گے لیکن اس سورہ مبارکہ کی آخری آیات کے اندر جو ہے یتام النساء کے الفاظ ہیں. اس لیے کہ اگر بچہ ہوگا تو وہ تو پھر بھی کم سے کم یہ کہ اپنا مستقبل خود جو ہے وہ بنا سکتا ہے, لیکن بچیوں کا معاملہ جو ہے اس حوالے سے بہت دگرگوں ہوتا تھا. اور اس معاشرے میں عام طور پر یہ ایک روٹین تھا کہ اگر کسی بچی کے والد کا انتقال ہو گیا اور وراثت میں اس بچی کو کافی حصہ ملا, اب لوگ جو ہے اس گویا کے تلاش میں رہتے تھے کہ فوری طور پر اس سے نکاح کر لیں, اور نکاح میں اصل پیش نظر ان کی کیا ہوتی تھی کہ جو وراثت اسے باپ کی طرف سے ملی ہے اس پر قابض ہو جائیں. اور یہ ٹرینڈ بہت عام تھا, اس لیے کہ جنگ و جدال ہے, باہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سب کچھ یورشیں ہو رہی ہیں, مرد اس میں ہلاک ہو جاتے تھے. اور اب جو ان کے بچے ہیں خصوصاً بچیاں, اور فرض کیجئے کہ وہ مرد جو تھا اس کے پاس جائیداد بھی تھی اور کچھ جو ہے روپیہ پیسہ درہم و دینار بھی تھے, تو اب یہ بچیاں اس حوالے سے گویا کہ ٹارگٹ کر لی جاتی تھی کہ ان کے ساتھ نکاح کرو تاکہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی وراثت کا مال بھی آ جائے اور ہم اس پر قابض ہو جائیں. یہ آیت جو ہے اس میں اصل میں خاص طور پر اس پس منظر میں ہے. فرمایا وآتوا الیتاما اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور دیکھو یتیموں کو ان کے مال جو بھی وراثت میں انہیں ملے ہیں, ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو جو بھی مال ہیں انہیں پورے انصاف سے دیا کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب, اور یہ نہ ہو کہ ردی مال ان کو دے دو اور اچھا مال اپنے پاس رکھ لو. وراثت میں فرض کیجئے کہ وہ بھی حصے دار ہے جو اس کے کوئی اور بھائی بند ہے, تو اب اگر یہ معاملہ ہو گیا یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے کہ بچیوں کے لیے جو ہے, اس لیے کہ ان کا تو کوئی پیچھے کھڑے ہونے والا ہے نہیں, ان کی کوئی پرسش کرنے والا نہیں ہے. باپ اگر تھا تو وہ فوت ہو گیا یا کہیں کسی غزوے کے اندر کسی جو ہے جنگ کے اندر ہلاک ہو گیا. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم, اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھایا کرو, یہ منع کر دیا گیا. گویا کہ اگر کس کوئی یتیم جس کے کفیل تم ہو اور اس کو وراثت میں کوئی مال ملا ہے تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اسے اپنے مال کے ساتھ ملا لو, اگرچہ اس کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ اجازت تھی کہ اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو بجائے اس کے کہ وہ مال جو ہے پڑا پڑا جو ہے اس کو ڈیویلویشن تو اب تو ہمیں معلوم ہے, لیکن اس زمانے میں بھی اگر اس کو انویسٹ کر دیا جاتا تو اس میں یقیناً کچھ نہ کچھ خیر ہوتا کہ جس نفع کے اندر پھر وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں. انہ کان حوباً کبیرا, اور اگر یہ معاملہ تم نے کیا کہ ان کے مال پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا, ان کی رقم جو ہے اپنے رقم میں شامل کر لی, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اور اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم قسط اور عدل نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے بارے میں. یتامہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صورت کے آخر میں وہ آیت موجود ہے جہاں بالکل اسپیسیفائی ہو جاتا ہے, اور اس آیت کے الفاظ یہ کہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے یتامہ کے ضمن میں, اور وہاں یتام النساء کی بات ہے یتیم بچیاں. فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع, اس میں بہت سی باتیں ہیں. تفسیر اگر آپ دیکھیں جسے آپ کہیے کہ بالکل پول اوارڈ قسم کی جو ہیں آپ کو آرام مل جائیں گی, لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے, اس لیے کہ وہ بھی فقیر تھی قرآن حکیم کی سمجھنے والی تھی, اور پھر یہ کہ ہمارے مفسرین نے اکثر و بیشتر اسی پر اطلاع کیا ہے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء, یہاں ان یتیم بچیوں پر فوکس نہ کرو گویا کہ جن کی جو ہے تولیت میں کچھ مال آ گیا ہے, تو اس لیے کہ یہ تو اس معاشرے میں عام تھا کہ اس کے ساتھ نکاح کر لیں اور اس کے مال کے اوپر بھی قابض ہو جائے. بلکہ اگر تمہیں نکاح کرنا ہی ہے, تمہارے نکاح میں ایک بیوی پہلے سے موجود ہے اور تمہارے قریبی عزیز کی کوئی بچی جو ہے وہ یتیم ہو گئی جس کے پاس مال بھی ہے, تو اس سے نکاح نہ کرو, بلکہ فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اب ان کو چھوڑ کر اور خواتین جو ہیں, آخر بہت بڑا دائرہ ہے جہاں تم نکاح کر سکتے ہو اگر تمہارے اندر ارج ہے طلب ہے, تو پھر یہ کہ ان کو ان یتیموں کو جو ہے فوکس نہ کرو, اس لیے کہ بہرحال انسان انسان ہے, اس سے ذاتی ہو جائے اور پھر جیسا کہ آگے آ بھی جائے گا کہ انسان کے اندر ایک لالچ شاید تو موجود ہے, وقتی طور پر ممکن ہے کہ وہ جذبہ کہیں نیچے ہو لیکن بعد میں تمہیں خراب کرے, تو لہذا وہ جو کہا گیا نا فلا تقربوها, اس کے نزدیک نہ جاؤ, تو ایسا کام نہ کرو کہ جس میں بعد میں تمہیں جو ہے پھر پچھتانا پڑے اور بعد میں جو ہے شیطان تمہیں ورغلا دے, بلکہ اور خواتین کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو, دو دو تین تین اور چار چار کی اجازت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور پھر تمہیں اگر اندیشہ ہے خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, ایک بیوی موجود ہے لیکن یہ کہ آپ فرض کیجئے کسی وجہ سے دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر پہلے ہی سے آپ کو دھڑکا ہے کہ شاید آپ انصاف نہیں کر سکیں گے, فرض کیجئے وہ شخص جو نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی آمدنی بڑی محدود ہے, بڑی مشکل سے وہ ایک بیوی اور اس کے بچوں کو پال رہا ہے, اب ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا نکاح کرے گا تو اس میں اس کو اور سرمایہ چاہیے, وہاں بھی اولاد ہوگی، اس بیوی کے اپنے خرچے ہوں گے. تو فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ تم عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلو فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی پر اکتفا کرو، اسی پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مرد کے اندر عجز زیادہ رکھی ہے، لیکن اسے اطمینان ہو کہ پھر وہ دونوں کے ساتھ انصاف کر سکے گا. اور یہ انصاف جو ہے ظاہری مالی اسباب کے حوالے سے ہے، جس کے اندر جو ہے روپیہ پیسہ آ جائے گا. پھر یہ کہ اگر کوئی فرض کیجئے کپڑا ہے، آپ نے ایک بیوی کو دیا ہے تو وہی دوسرے کو دینا ہوگا. اوقات کار کی تقسیم برابر برابر ہونی چاہیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بے وقت نو نو ازواج مطہرات رہی ہیں، اور آپ نے اوقات کی تقسیم بالکل عدل و انصاف کے ساتھ کی تھی. لیکن ایک بالکل دوسرا معاملہ ہے انسان کے قلبی رجحان کا، کہ کسی زوجہ یا کسی بیوی کے ساتھ اس کی قلبی جو ہے انسیت زیادہ ہے، اس کے زیادہ اس کو لگاؤ ہے، تو اس کے اوپر آپ کا کنٹرول نہیں ہے. اس کے بارے میں بھی جو ہے آگے ہدایات آ جائیں گی. فواحدتن او ما ملکت ایمانکم، تو پھر تم اکتفا کرو ایک ہی پر. پھر یہ کہ اگر اور زیادہ جو ہے تم کرنا چاہتے ہو تو تمہاری لوڈیاں ہیں، تمہاری بادیاں ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ بہتر ہے، گویا ایک ہی پر اکتفا کرنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم کسی دوسری کی طرف جھک ہی جاؤ. اگر دو نکاح کرو گے، تین کرو گے، تو ممکن ہے کہ کسی ایک کو جو پہلی بیوی تھی اس کو بالکل معلقہ بنا کر چھوڑ دو، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھو، اس لیے کہ پورا کا پوری کنسنٹریشن جو ہے وہ نئی بیوی کے ساتھ ہو گئی. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور اپنی عورتوں کو جن کے ساتھ تم نے نکاح کیا ان کے مہر جو ہے انہیں بڑی خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. صَدُقَاتِهِنَّ، یہ صدقہ و خیرات والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہ صدقات مہر کو کہتے ہیں. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر وہ خواتین جن کے ساتھ مہر کا تعین ہوا وہ اپنی آزاد مرضی سے چھوڑ دیں، اس کے اندر کچھ معاف کر دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو اس کو کھاؤ رشتہ پستا. وہ ہے کہ یہاں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، جس طرح لوگ جو ہیں بڑا بڑا جو مہر باندھ لیتے ہیں اور نیت ان کی یہ ہوگی کہ بعد میں جو ہے وہ معاف کروا لوں گا، لیکن جس محفل کے اندر یہ اعلان ہوگا کہ یہ مہر جو ہے 10,00,000 روپے ادا کرے گا، تو ایک مرتبہ تو محفل کے اوپر روپ بیٹھ جاتا ہے نا کہ اس کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ اتنا مہر دے گا. لیکن اگر نیت اس کی غلط ہے اور ادا کرنے کی نہیں ہے، تو یہ پھر بہت بڑا گناہ کا کام ہے. آزاد مرضی سے اگر وہ خاتون جو ہے اس میں سے کچھ معاف کر دے، یا پورا کا پورا بھی معاف کر دے، لیکن اس میں جبر نہیں ہونا چاہیے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور مت دیا کرو مال، گویا کہ انہیں کہ چونکہ یتیموں کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی فرض کیجیے کوئی شخص فوت ہوا، اس کے بچے جو ہے بھی ناسمجھ ہیں، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، یا یہ کہ فرض کیجیے عقلی اعتبار سے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی وراثت ہے ان کے حوالے کر دو، اب وہ ناسمجھ ہے تو اس کو جو ہے ممکن اڑا دے اور کسی طرح دھوکہ دے کر اس سے لے جائے، تو اس سے منع کر دیا گیا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تمہارا وہ یتیم جس کے تم کفیل ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کا مال اس کے حوالے کر دو جبکہ وہ ابھی بچپنے میں ہے اور اس کو سمجھ نہیں ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، لیکن یہ کہ انہی کے مال میں سے تم ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ اس کا بوجھ تمہارے اوپر پڑے گا. ان کا مال اگر ہے تو اس میں ان کے لیے ورزقوہم فیہا وقسوہم، اور پھر یہ کہ اسی طرح ان کے کپڑے لتے کا اہتمام بھی کرو. وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے بات وہ کرو جو بالکل صحیح ہو. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، اور ذرا جانچتے اور پرکھتے رہا کرو ان یتیموں کو جن کی وراثت میں ان کے باپ کی طرف سے کوئی بڑی رقم یا بڑا جو ہے مال ان کے موجود ہے. حتی اذا بلغوا النکاح، جب تک کہ وہ نکاح کی عمر کو نہ پہنچ جائے، وہ کہ جب بالغ ہو جائیں عقل و شعور کے اعتبار سے بھی کچھ سمجھ آ جائے، کوئی پختی پختگی آ جائے. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، اور جب تم یہ محسوس کرو کہ ان کے اندر کوئی سمجھ بوجھ پیدا ہو چکی ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری پیدا ہو چکی ہے، اب اگر مال انہیں دیا جائے گا تو وہ اسی طرح جو ہے بالکل جسے آپ کہیے بچپنے کی طرح نہیں اڑائیں گے، بلکہ اس کو جو ہے صحیح طرح استعمال کریں گے. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. کس قدر باریک بینی کے ساتھ جو ہے یہ ہدایات قرآن دے رہا ہے. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، اور دیکھیں ایسا نہ وہ بچے جو ابھی چھوٹی عمر کے ہیں اس اندیشے میں اس خوف میں کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو مطالبہ کریں گے، تو ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے لا تاکلوها اسرافا وبدارا، اس مال کو کھا پی کر ختم نہ کرو اس خوف سے کہ ان يكبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں، وہ ہے کہ بچپن ہی میں جو ہے اس کو کنزیوم کر لو، یہ بھی بہت بڑی بدنیتی ہوگی، اس لیے کہ وہ تم اس کے امین ہو، اگر تم اس کے کفیل ہو تو امین بھی ہو. ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو شخص خود بھی غنی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے تو اسے تو گویا کہ پھر بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اسے اس مال کو جو یتیم بچے کا ہے اس کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے. ومن کانا فقیرا فلیاکل بالمعروف. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے غنی نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کو خود فقر ہے, اس کے پاس زیادہ نہیں ہے, تو اسے چاہیے کہ اس کو خود بھی استعمال کرے بالمعروف, لیکن بہت عدل و انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے. اور اس میں خاص طور پر گویا کہ اس میں چونکہ وہ اس یتیم کی کفالت کر رہا ہے, اس کے کھانے پینے کا فرض کیجئے وہ بندوبست کر رہا ہے, تو جسے آپ سروس چارجز کہتے ہیں اس عنوان سے اگر کوئی شخص فقیر ہے اور اس مال یتیم کا جو ہے کچھ حصہ موجود ہے اس کے پاس بطور امانت, تو اس کو اپنے استعمال میں بھی لیکن ایک حد تک معروف, اس کے اندر کہیں کوئی بدنیت شامل نہیں ہونی چاہیے. فائزہ دفعت الیہم اموالہم, اور جب تم ان کے اموال ان کی طرف واپس لوٹا دو, فاشہدوا علیہم. اب یہ بہت اہم بات ہے, اس لیے کہ بعد میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا آیت دین میں, جب کبھی کوئی لین دین کرو, کوئی قرض کا معاملہ کرو, تو فاکتبو لازماً لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ بنا لیا کرو. یہی معاملہ ہے کہ جب وہ بچے جو ہے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور آپ یہ فیصلہ کریں کہ اب یہ مالی وراثت ان کے حوالے کیا جانا چاہیے, تو اس موقع پر فاشہدوا علیہم, تو اس پر گواہ بھی بنا لیا کرو لوگوں کو. وکفا باللہ حسیبا, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے حساب کے لیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس شے میں سے جو ان کے والدین اور ان اقربا چھوڑے, اس لیے کہ اس زمانے میں خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا تھا, جیسا کہ آج بھی ہندوؤں کے ہاں وراثت میں عورت کا حصہ نہیں ہے, بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہ تو اس کے نکاح کے موقع پر یا شادی کے موقع پر یا یہ کہ جب وہ پھیرے ڈالتے ہیں اسی موقع پر جہیز اور دان کے نام سے وہ چیز جو ہے ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اس لیے کہ وراثت میں ان کے یہاں بیٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. اور عرب معاشرے میں بھی یہ تھا, لہذا یہاں فرما دیا گیا اس دین اسلام کے اندر مردوں کا بھی حصہ ہے ان کے والدین کے ترکے بھی وراثت میں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر, وہ ترکے کی رقم خواہ وہ قلیل ہو یا زیادہ ہو, لیکن عورتوں کا حصہ بھی خاص طور پر متعین کر دیا گیا. اب گویا کہ اب آگے جو قانون وراثت آ رہا ہے کل چار آیات کے اندر اس قدر جامعیت کے ساتھ, اگرچہ صرف ترجمہ کریں گے تو اس میں بہت سے سوالات سامنے آ جاتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ بات ذہن کی نشین کر لیجئے کہ ہمارے ہاں جو مختلف دار العلوم ہوتے ہیں وہاں جو وراثت کا ایک الگ سے انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جس کے خاص طور پر وہ ہوتے ہیں لوگ کے جو تخصص کرتے ہیں احکام وراثت کے اندر, اور اتنی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں, اس لیے کہ احکام وراثت جو ہیں وہ بہت ہی نازک شے ہے جس کے بارے میں آپ آیات پڑھ لیں گے. فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کے حدود ہیں, اللہ کے فریضے ہیں, اس میں سے اگر کہیں تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو معاملہ جو ہے بہت سخت ہوگی, اس کی پاداش بہت بڑا عذاب تمہارا منتظر ہوگا, تو لہذا اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت. اور آگے وہ آ جائیں گے. نصیب مفروضہ, سب سے پہلی بات تو یہ آگے, یہ جو وراثت کا مال ہوتا ہے یہ وہ حصہ ہے, نصیب ہے, وہ حصہ ہے مفروضہ جو فرض کر دیا گیا اللہ کی طرف سے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى, اور جب وہ وراثت کے مال کی تقسیم کا جب وقت آئے اور پھر کوئی قرابت دار قریب پہنچ جائیں جن میں یتیم بھی ہیں, والیتامى والمساکین اور مسکین بھی, فرزقوہم منہ, تو اس وراثت کے مال میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیا کرو, اگرچہ ان کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, لیکن جو بھی جائز وارث ہیں وہ باہم مل جل کر فیصلہ کر لیں کہ بھی اگر یہ شے ہے تو اس میں سے کم جو ہمارے کوئی اقربا ہیں کہ جو اگرچہ وراثت میں حصے دار نہیں ہیں, تو گویا کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی اضافی نیکی بن جائے گی کہ آپ نے اس موقع پر ان کو یاد رکھا. تو فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُمْ, تو ان کو بھی کچھ نواز دو, ان کو بھی دے دو, منہ اس میں سے, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا, اور پھر گویا کہ دوسری ایکسیپشن یہ بھی ہے کہ اگر وہ آ جائیں خود آپ سے کوئی سوال کرنے کے لیے اور آپ دینے کو تیار نہیں ہیں تو کم سے کم بات تو ان سے بھلی کیجیے, یہ نہ ہو کہ کوئی ڈانٹ ڈبت کر کے جو ان کو وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کرتے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ, بڑی پیاری بات ہے جو کہی گئی, اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کے پاس اب وہ وراثت کا مال ہے, فرض کیجئے کسی شخص کا انتقال ہو گیا اس کی اولاد موجود ہے, وراثت کا مال اب تقسیم ہوگا. ایک شکل تو احسن ترین یہ ہے کہ وہ جو آپ کے قریب میں ایسے ہیں مفلوق الحال ہیں, یہ یتیم ہیں قرابت داروں میں, ان میں سے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیں, اس کے بعد تقسیم کیجئے تاکہ وہ سب کے حصوں میں سے نکل جائے. اب دوسری جو توجہ دلائی گئی, اگر کہیں معاملہ ایسا ہوتا کہ مرنے والے ہوتے تم اور تمہارے بچے ہوتے بہت چھوٹے چھوٹے ضعیف ہوتے, جیسا کہ آ جائے گا ابھی ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور وہ بچے جو ہیں ان کو تو وراثت میں تو کچھ ملا نہیں, اب اگر اس معاشرے کا حصہ ہے وہ بچے, تو ان کو اگر کسی اور کے جو ان کے فرض کیجئے چچا ہیں یا کسی اور کا انتقال ہو گیا, ماموں کا ہو گیا, تو ان کی وراثت میں سے جو قرآن نے کہا کہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو اگرچہ وراثت میں ان کا حق نہیں ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا, اور چاہیے کہ ڈرے وہ لوگ کہ وہ اگر اپنے پیچھے چھوڑ جائیں ایسی اولاد, وہ ضعیف بچے کے جو بالکل مفلوق الحال ہیں, ضعیف ہیں, خافوا علیہم, تو کس قدر اندیشے ہوں گے انہیں ان کے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد ان کا کیا بنے گا، میرے پاس تو وراثت کوئی ہے ہی نہیں کہ اس کے جو ہے کچھ نہ کچھ تقسیم ہو جائے اور ان کے لیے جو ہے کوئی کپڑے لتے کا، کوئی روزی کا، کوئی سکنے کا انتظام ہو جائے، تو ان کی اوپر کیا بیتے گی؟ فلیتق اللہ، تو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، ولیقول قولا سدیدا، اور ایسے موقع پر جو بات کرے تو وہ بھی بہت ہی، جسے آپ کہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہو، بلکہ بہت ہی صاف ستھری اور موقع کی بات کریں۔ ان الذين ياكلون اموال اليتامى بظلم، یقینا وہ لوگ کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، انما ياكلون في بطونهم نارا، یہ تو اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس دنیا میں اس یتیم کے مال کا جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، جس کو ہڑپ کیا ہے، جس کو ہضم کر گئے، اس کا آگ ہونا نمایاں نہیں ہے، لیکن یہی مال ہے جو آخرت میں جو ہے ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے آگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ ویسے اسلم سعیرا، اور وہ پھر جھونک دیے جائیں گے جہنم میں۔ اب وہ آیات ہیں کہ جس میں قانون وراثت بیان ہوا، صرف ترجمہ کروں گا اس لیے کہ اس میں ذرا میں رک کر تفصیل بیان کی تو پھر معاملہ جو ہے وہ پھر بہت وقت بھی اس میں لگ جائے گا، اور پھر اس میں سوال سے سوال اور بھی پیدا ہوتے ہیں، جس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تخصص کا جو ہے معاملہ ہمارے دار العلوم میں، لہذا کسی کو بھی اگر اس حوالے سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اسے فوراً، ایک تو یہ کہ بالکل سادہ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ اگر کہیں معاملے کے اندر کوئی گنجلک ہے تو انہیں جو ہے پھر وہ لازمن توجہ کرنی چاہیے کسی دار العلوم، کسی مفتی کے پاس جا کر جو ہے، جن کے پاس اصل علم ہے، جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، پہلی تو بنیادی بات کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اولاد کے لیے جو وراثت رکھی ہے تو لڑکے کا حصہ لڑکی سے دگنا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کا حصہ مساوی ہے دو لڑکیوں کے حصے کے، مراد کیا ہوگا؟ دگنا ہے۔ فَإِن كُنَّ لِسَانٌ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور اگر فرض کیجئے کوئی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اور وہ دو سے زیادہ ہیں، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان دو کو جو ملے گا اس کے ترکے میں سے دو تہائی مل جائے گا، ثُلُثَا دو تہائی کو کہتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اور اگر فرض کیجئے کسی شخص کا انتقال ہوا اور ایک ہی بیٹی ہے، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کا نصف مل جائے گا، اور اگر ایک ہی بیٹا ہے تو چونکہ بیٹے کا حصہ دگنا ہے، اگر بچی کو، یہاں گویا کہ اس قاعدے کی روح سے بچی کو آدھا ملا تو بیٹا اگر ہوگا تو وہ کل کا کل مالی وراثت کا وارث آ جائے گا اگر ایک ہی بٹا بیٹا ہے۔ ولی ابوی لکل واحد منہما السدس مما ترک، اور ان کے والدین کے، دیکھیے اصل اور فروع دو چیزیں ہیں، اصل وہ ہے کہ جو اوپر کی طرف جا رہے ہیں، والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، یہ اصول کہلاتے ہیں، اور فروع وہ ہیں جو نیچے کی طرف جا رہے ہیں، آپ کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں اور بیٹیاں، ان دونوں کی یہاں ڈائمینشنز آ رہی ہیں کہ اب اوپر یہ جو نیچے کا معاملہ ہے اس کا تو ذکر کر دیا کہ بیٹے کا حصہ جو ہے وہ بیٹی سے ڈبل ہے، اور پھر صرف بیٹیاں ہوں تو کیا ہوگا، اور صرف ایک بیٹی ہو تو کیا ہوگا، اور ایک بیٹا ہو تو کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں آ گئیں۔ ولی ابوی، اور ان کے والدین کے لیے، ماں اور باپ کے لیے، لکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک بٹا چھ حصہ ہوگا، ان کان لہ ولد، اگر ان کی اولاد ہے، وہ کہ ایک بٹا چھ حصہ باپ کا، ایک بٹا چھ حصہ ماں کا، یہ دونوں مل کر ایک بٹا تین بن گئے، اور بقیہ جو حصہ ہے دو تہائی وہ ان کی پھر اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، ان کان لہ ولد، اگر ان کی اولاد ہے، فإن لم یکن لہ ولد، اگر ان کی میت کے کوئی اولاد نہیں ہے، وورثہ ابواہ، اور پھر یہ کہ اس کے وارث صرف اس کے والدین ہی ہیں، فلأمہ الثلث، تو اس کی ماں کا حصہ جو ہے وہ تیسرا ہوگا۔ وہ کہ کوئی اگر شخص فوت ہو گیا، وہ اکلوتا تھا اور اس کے ماں اور باپ دونوں موجود ہیں، تو ماں کو جو ہے ایک تہائی ملے گا، اور اس ایک تہائی کے ڈبل کیا ہو جائے گا، دو تہائی وہ باپ کو مل جائے گا، اس بات کو یہاں بیان کر دیا گیا۔ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، لیکن یہ کہ اگر اس کے کوئی بھائی بند بھی ہیں تو اس کی ماں کا حصہ ایک بٹا چھ ہے، مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ اُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کے وہ وصیت کے جو میت تھی وہ کر کے گئی ہے انتقال سے پہلے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، اگر انتقال سے پہلے وہ کوئی وصیت کر گئی ہے، اور ظاہر ہے قانون وراثت کے آ جانے کے بعد، اس کے نازل ہو جانے کے بعد صرف ایک تہائی کے حصے میں وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی، تو اس کو پہلے پورا کرنا ہوگا۔ اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مال کا اتنا حصہ جو ایک تہائی سے کم ہونا چاہیے فلاں ادارے کو دے دے، فلاں جو ہے چیریٹی کو دے دے، تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ من بعد وصیت یوصی بها أو دین، یا یہ کہ اس کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کے معاملے کو چکاؤ۔ گویا کہ یہ چیزیں نکالنے کے بعد اب جو باقی بچے گا اس کے اوپر اطلاق ہوگا اس مال وراثت کا۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں سے کون زیادہ بہتر ہے نفع کے اعتبار سے، ورنہ یہ خیال آ سکتا ہے کہ باپ اور ماں جو ہے وہ تو بوڑھے ہو چکے، وہ تو اپنی زندگی میں جو، جسے آپ کہیے کہ جو کھانا تھا پینا تھا وہ کھا پی چکے، اب ان کو ساری وراثت کیوں چلی جائے، یا اکلوتا بیٹا تھا تو اس کو تو بھائیوں بہنوں میں تقسیم ہونا چاہیے، نہیں، تلک حدود اللہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا اللہ کی جو ہے جو شریعت کا حصہ ہے اس کے اوپر عمل کرو. ان اللہ کان علیکم علیما حکیما، یقین اللہ تعالیٰ علیم ہے، سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اب دیکھیے اگر کسی کی بیوی یا کسی مرد کا، کسی بیوی کا شوہر فوت ہو جائے تو احکام کیا ہیں؟ اور اے مردو اور اے شوہرو، تمہارے لیے ہے نصف ما ترک ازواجکم، تمہاری اپنی بیویوں کے ترکے میں سے نصف. الم یکن لہن ولدن، اگر ان کے کوئی اولاد نہیں ہے. وہ یہ کہ نصف جو ہے اس کے شوہر کا ہوگا اور نصف جو ہے اس بیوی کے بھائی بندوں میں، بھائی و بہنوں میں تقسیم ہوگا اسی روشو پروپورشن کے ساتھ. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، لیکن اگر ان کی کوئی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر اس شوہر کے لیے، بیوی کا انتقال ہو گیا اولاد بھی ہے تو اس شوہر کے لیے پھر 1/4 حصہ ہوگا، اور جو بقیہ ہوگا وہ اس کی اولاد میں اسی نسبت سے، 1/2 کی نسبت سے تقسیم ہو جائے گا. مما ترکنا، جو وہ چھوڑیں، من بعد وصیت اسی نے بہا ادین، اور اس میں بھی وصیت اور کوئی قرض کا معاملہ ہے تو اس کو چکانے کے بعد. ولہن الربع مما ترکتم، اب صرف بیوی تو فوت نہیں ہوتی نا، کسی خاتون کا شوہر بھی فوت ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی مرد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کے لیے، ولہن الربع، 1/4 ہوگا، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا. اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری بیوی کو 1/4 ملے گا. الم یکن لکم ولد، اگر تمہارے اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، لیکن اگر تمہارے اولاد ہے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، تو پھر اس میں سے 1/8 کے، سمن 1/8 کو کہتے ہیں، 1/8 کے حقدار ہوگے تم. اور اس میں پھر بقیہ حصہ جو ہے گویا کہ 7/8 جو ہے پھر اولاد میں اسی نسبت سے تقسیم ہوگا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہاں درمیان میں بہت سے فل ان دا بلینکس ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر تو اصل میں وہی لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں، اپنی زندگی کا بڑا وقت لگایا ان مسائل کو سمجھنے میں، ان کے پاس زیادہ علم ہے. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اور اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو کلالہ ہو، کلالہ اصل میں اس قرآنی اصطلاح ہے، کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے نہ تو اصل میں کوئی زندہ ہے نہ فروع میں زندہ ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اولاد ہے. اب یہ کلالہ ہے، اور کلالہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی ہو سکتی. وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کوئی شخص فوت ہو گیا، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، لیکن اس کے ایک بھائی ہے یا یہ کہ ایک بہن ہے. فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ شریعت نے مقرر کیا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر ان کی تعداد زیادہ ہے، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ 1/3 میں جو ہے وہ شریک ہو جائیں گے. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کے بعد کہ وصیت بھی پوری کر دی جائے، اور یہ کہ اگر کوئی قرض تھا اس کے اس میت کے ذمے تو اس کو بھی ادا کر دیا جائے. عرب میں خاص طور پر یہاں چونکہ بہن بھائیوں کا ذکر آ گیا تو یہ تعلقات ہوتے تھے، چونکہ ان کے یہاں تعدد ازدواج تھا. ایک تو حقیقی بہن بھائی ہیں جنہیں کہتے ہیں عینی، یہ رشتے عینی کہلاتے ہیں، ایک ماں ایک باپ اس کی اولاد، یہ حقیقی ہمارے ہاں بھی یہ اصطلاح عام ہے. لیکن باپ اگر ایک ہے لیکن اس کی بیویاں دو ہیں تو ان سے جو اولاد ہو رہی ہے یہ رشتہ جو ہے مواخات، جسے آپ کہیے گئے کہ یہ بھائی اور بہن کا رشتہ جو ہے، یہ پھر کہلاتا تھا اللاتی، جس میں باپ ایک ہے، اس کی بیوی تھی اس سے اولاد ہے، اس نے اور شادی کر لی اور اس سے بھی اولاد ہو گئی، تو اب یہ جو تعلق ہوگا ان کے درمیان، اب یہ بہن بھائی جو ہوں گے دو الگ بیویوں سے ہیں لیکن باپ ایک ہے، ان اللاتی کہتے ہیں. تو شریعت کے اندر عینی، ان میں باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے، اور اللاتی، جن میں باپ ایک ہے لیکن مائیں دو ہیں، یا فرض کیجیے چار بیوی ہیں تو چار مائیں، ان چاروں سے جو اولاد ہے وہ بھائی بند جتنے بھی ہیں لیکن باپ ایک ہے. لیکن ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ باپ دو ہوں، کسی ایسی خاتون سے شادی کی ہے کہ جو اس چیز کا پہلے شوہر تھا، اب اس کی اولاد ہے، یہ آ گئی ربیبہ کے طور پہ، ادھر یہاں اس شخص کے نکاح میں آئے جس کی اپنی اولاد بھی موجود تھی، اسے پھر اخیافی کہتے ہیں. تو وہ یہ معاملہ جو ہے اخیافی کا، وہ یہ اصل میں یہاں آیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں جو بھائی بہنوں کا معاملہ ہے وہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حقیقی بھائی بہن ہے، خواہ وہ عینی ہو خواہ اللاتی ہوں، خواہ باپ دو ہوں، اور پھر یہ کہ اولاد ان کے بھائی بہن کے رشتے میں اس حوالے سے ہو کہ وہ اللاتی بن جاتے ہیں. غیر مضار، اور یہ جو وراثت کی تقسیم ہے اس کے اندر کسی کو ضرر پہنچانا جو ہے مقصود نہ ہو. وصیت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فریضہ من اللہ. اس سے آپ جو ہے ان احکامات کے اندر جو گاڑھا پن ہے اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کس قدر تاکید ہے. وصیت من اللہ، واللہ تعلیم الحلیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے کمال حلم والا. تلک حدود اللہ، اب دیکھیے اگلی اس طرح آ گئی، یہ جو قانون وراثت بیان ہوا یہ اللہ کی حدود ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے قریب تک نہ پھٹکا کرو، مبادہ یہ کہ ان کو کراس کر کے جو ہے پھر تم کسی بہت بڑے گناہ کے اندر ملوث ہو جاؤ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامنے میں نہریں روا ہیں، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے اصل میں بہت بڑی کامیابی. اب یہاں دیکھیں وراثت کے احکامات کے لیے نصیب مفروضہ کے الفاظ بھی آ گئے، اس کے بعد فریضۃ من اللہ کے الفاظ بھی آ گئے، پھر وصیۃ من اللہ کے الفاظ بھی آ گئے، اور پھر چوتھی جو اس طرح استعمال ہوئی تلک حدود اللہ. اس سے اندازہ لگانا چاہیے، اور ہمارے ہاں اس معاملے میں واقعتا، اس لیے کہ بہت سے معاملات جو ہیں مشورے کے لیے کبھی مجھ سے بھی کوئی رابطہ کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بنیادی چیزوں کا بھی خبر نہیں ہے، اور خاص طور پر بہنوں کو حصہ دینا، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی سے سمجھا جاتا ہے کہ بہنوں کو اگر ہم نے دیا بھی تو وہ پھر بعد میں معاف کروا ہی لیں گے. اب وہ جبر کے ذریعے معاف کروائیں گے یا کسی اور دھونس کے ذریعے معاف کروائیں گے یا بلیک میل کریں گے، کیا کریں گے یہ اللہ جانے. لیکن اس معاملے میں جو ہے یہ چار اصطلاحات آئی ہیں اس قانون وراثت کے ضمن میں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَيَتَعَدَّى حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو تو داخل کرے گا اس آگ میں کہ جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اب دیکھیے ایک اور معاشرتی برائی کا ذکر کیا گیا، اور وہ خواتین کے جو آئیں من نسائکم، تمہاری اپنی خواتین ہی میں سے، گویا کہ یہ مسلمان عورت کا ایک کوئی ایسا جنسی معاملہ کہ جو کسی غیر مسلم کے ساتھ ہو جائے، اس کے بارے میں ہمارے فقہا کے اندر تقریباً اتفاق رائے گی. یہ آیہ مبارکہ جو ہے ان مسلمان خواتین کے لیے ہے جو کہیں ملوث ہو جائیں یا جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، اور جو زیادتی کرنے والا مرد ہے وہ غیر مسلم ہو. فاستشهدوا علیهن اربعۃ منکم، اگر کوئی ایسا کیس تمہارے پاس آتا ہے تو ان کے اوپر سب سے پہلے تو چار گواہ جو ہے وہ طلب کرو، ان کی گواہی حاصل کرو. فَإِن شَهِدُوا، اور اگر وہ گواہی دے دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان کو پھر ان کے گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ہی ان کا فیصلہ کر دے. ابھی اصل میں وہ جو زنا کے لیے جو اصل احکامات ہیں جس میں 100 کروڑوں کا بھی ذکر ہے، اور پھر یہ کہ رجم کرنے کا جو احادیث کے صحیح احادیث جو ہے ان سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا تھا ایسے مرد اور ایسی عورت کو کہ جو شادی شدہ تھے، تو ابھی ان کا چونکہ نزول نہیں ہوا، آیات رجم یا یہ کہ آیات وہ جو اس کی تاثیر ہے 100 کروڑوں والی وہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا کام ہے. فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، تو ان کو ان کے گھروں کے اندر بند کر دو، یہاں تک کہ موت ہی ان کا فیصلہ کرے. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی رستہ اور نکال دیا، اور یہ رستہ وہ تھا کہ جو سورہ نور کے اندر آ جائے گا کہ پھر ان کو جو ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں. واللذان یأتیانها منکم فآذوهما، اور اگر وہ دونوں مرد اور عورت آئیں اور وہ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں، اس سے پہلے کیا تھا کہ عورت تو مسلمان ہے من نسائکم، لیکن مرد جو ہے، قرآن بہت سی چیزیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی عقل کے اوپر چھوڑ دیتا ہے کہ فل ان دا بلینکس ہیں، اس کو خود پور کیجئے. اور پھر اس حوالے سے بھی ہم نے پڑھا کہ آیات متشابہات جو قرآن حکیم میں ہیں، تو اس میں بہرحال جن لوگوں کے دلوں کے اندر کوئی کجی ہوتی ہے، ٹیڑھ ہوتی ہے، مرض ہوتا ہے، تو پھر اسی پر ڈیرا ڈال دیتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. فآذوهما، اگر کوئی ایسا کیس ہو کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ مسلمانوں میں سے ہیں، واللذان یأتیانها منکم فآذوهما، تو ان کو پھر مارو پیٹو، ان کو جو ہے ابھی چونکہ 100 کروڑوں کا حکم نہیں آیا وہ بعد میں آئے گا. فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُما، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور پھر یہ کہ وہ اصلاح حال کر لیں، آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، تو ان سے اعراض کرو. ان اللہ کان تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم ہے. اب یہ اعراض کرنے والی جو ہدایت ہے، یہ گویا کہ اس آیت کے نزول کے بعد کے جس میں غیر شادی شدہ کے لیے 100 کروڑوں کا حکم ہے، یہ آیت کا حکم جو ہے پھر معطل ہو جائے گا. قرآن حکیم میں ناسخ و منسوخ آیات تو موجود ہیں. ان اللہ کان تواب الرحیم، یقین اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی توبہ کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، ان کی توبہ قبول کرنا، کہ جو کہیں جہالت میں، کہیں جذبات میں آ کر کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوراً جو ہے وہ متوجہ ہو جائیں اور توبہ کریں اللہ کے حضور. تو اللہ تعالیٰ پر آپ کوئی شے لازم یا واجب قرار نہیں دے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی شے کو خود اپنے لیے لازم قرار دے دیں تو آپ کون ہیں اس میں روڑے اٹکانے والے. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اپنے اوپر واجب قرار دے دیا ہے، کہ جن سے اگر کوئی جو ہے گناہ سرزد ہو جاتا ہے پھر وہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، فاولاک یتوب علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عنایت فرماتے ہیں، ان کو توبہ قبول فرما لیتے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، علیما حکیما، جاننے والے بھی ہیں اور کمال حکمت والے. وليست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کی توبہ کہ جو کرتے ہیں اعمال بہت برے اعمال، حتى اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موت ان کے سرانے پہنچ جاتی ہے، قال انی تبت الان، اب وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. گویا کہ سکرات کے موت کے شروع ہو جانے کے بعد، یا موت کا غرغرہ جسے کہتے ہیں، معلوم یا غرغر کے الفاظ میں ایک حدیث میں آئے ہیں کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھلا رکھتا ہے جب تک کہ کسی شخص کے اوپر وہ جو سکرات موت ہے یا موت کا غرغرہ جو ہے وہ طاری نہیں ہو جاتا. لیکن اگر کوئی شخص اسی امید کے اوپر گناہ کرتا رہے گا کہ جی مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اچانک بھی تو موت آ سکتی ہے نا. سڑک کراس کر رہا تھا، تیز رفتار کو ٹرک آیا، ٹرک میں چلا گیا، اس کے اندر وہ موت کا غرغرہ کہ جس میں اس کو گویا کہ اس سے پہلے تائب ہونے کا موقع ہوتا، اس کا کوئی موقع ہی نہیں آیا. تو ایسے لوگ کی لو سے لئی سکتی توبہ، تو ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. جب موت کو سرانے دیکھتے ہو تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اس لیے کہ اسے نظر آ رہا تھا کہ اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، موت سر پر ہے. تو اسے وہ ساری چیزیں یاد آ گئی، موسیٰ جو ہے دعوت دیا کرتا تھا ایک رب کی، لہذا اب میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں میں ایمان رکھتا ہوں اس رب پر کہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب تھا. وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے ان کی کہ جو مرے اس حالت میں کہ وہ حالت کفر میں تھے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے ہرگز حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ ان پر زبردستی کرتے ہوئے. یہاں خاص طور پر آگے اس کی تصویر بھی آ جائے گی. یہاں اصل میں کیونکہ اس معاشرے میں تعدد ازدواج تھا، ایک شخص ہے کہ جس کی کئی بیویاں ہیں، اور ان بیویوں میں سے ایسی بھی تھی جو مالدار تھی، ظاہر ہے کہ ان کا مال اگر ہے تو ان کے مالک وہ بیوی ہے. اس شخص کا اگر انتقال ہو جاتا تھا تو ان کی اولاد میں جو ان کا بیٹا، فرض کیجئے کہ جو سب سے بڑا بیٹا یا ایک ذرا طاقتور قسم کا بیٹا تھا، تو وہ اس بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کی اپنی حقیقی والدہ نہیں تھی، اس کے باپ نے کوئی شادی اور کی تھی، اور وہ جو ہے مالدار عورت تھی، اس کا باپ کا اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کو جو اپنے نکاح میں لے لیتے تھے، جس کو نکاح مقت کہتے ہیں. اس معاشرے کے اندر یہ شے بھی بہت ہی بری بات کہ اپنی خواب و حقیقی والدہ کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اگر سوتیلی والدہ ہے، تمہارے والد کی بیوی تو تھی نا، لیکن یہ کہ اس کو اپنے نکاح میں لے لو اور اس کے مال وراثت کے اوپر جو ہے تم قابض ہونا چاہو، تاکہ یہ کہ اس کے اوپر اسے نکاح میں لے لو اور اس طرح تمہیں تمہارے ہاتھ میں آ جائے، اس سے منع کر دیا گیا. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، اور پھر یہ کہ ان کو روکے نہ رکھو کہ تم لے لو ان سے وہ شے کہ جو تم نے ان کو دی تھی. اب یہاں خاص طور پر ایک ہی آیت کے اندر بہت سے مضامین چلتے ہیں کہ کسی بیوی کو جو ہے تم نے طلاق دی ہے یا طلاق دینے کے قریب ہو، اور اس کے بعد جو مہر ان کو دیا تھا، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، جو مہر تم نے ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ یا پورا کا پورا مہر جو تم واپسی کا مطالبہ کر لو. الا ان یاتینا بفاحشة مبینة، سوائے اس کے کہ وہ کسی بہت ہی بڑی بے حیائی کے مرتکب ہوئی ہوں، کسی جو ہے بدکاری کے عمل میں اگر ملوث ہو گئی ہوں تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ مطالبہ کرنا مہر کے دینے کے بعد قطعاً جائز نہیں ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ معروف طریقے سے جو ہے وہ گزر بسر کیا کرو. فَإِن کرہتموہن، لیکن اگر وہ تمہیں اپنی بیویاں پسند نہیں ہیں کسی وجہ سے، کوئی عادت آپ کو پسند نہیں، کسی اور اعتبار سے آپ کے دل سے اتر گئی، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، تو ممکن ہے کہ کسی ایک شے کو تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے بڑا خیر رکھ دیا. اسے ہمارے عام طور پر کہتے ہیں نا کہ تمہاری بیوی کے اندر کوئی ایک آدھ عیب ہے تو اس کو دیکھا کرو کہ اس کے اندر اوصاف کون سے ہیں، جو حسن اخلاق ہے یا یہ کہ آپ کا جو ہے وہ خیال رکھنے والی ہے کسی اور اعتبار سے، تو اس میں جو بھی اس کی طرف سے کوئی کوتاہی ہے تو اسے صرف نظر کرنا چاہیے. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، تو ممکن ہے کہ جس کو تم پسند ناپسند کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اسی میں تمہارے لیے خیر رکھی ہو. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، اور پھر اگر یہ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر کسی دوسری سے، استبدال زوج مکان زوج، ایک کو طلاق دی اور کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وآتیتم احداهن قنطارا، اور تم نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے ڈھیروں سونا دیا ہو، مہر کے اندر. اب یہ وہ حصہ ہے جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی تھی, تو حضرت عمر کا جو ہے انہوں نے راہ چلتے ہوئے انہیں روک دیا تھا. اس لیے کہ اس زمانے میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں, کتنا بہت بڑا جو ہے رقبہ مسلمانوں کے زیر نگی آیا, اور مال غنیمت کی اتنی جو ہے کثرت ہو گئی تھی مدینہ میں کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو ہاتھ پھیلانے والا ہو. لوگ اپنے صدقات لے کر پھرتے تھے اور لوگ اس کو قبول کرنے والے نہیں ہوتے تھے. ان حالات میں مہر جو ہے بہت بڑی بڑی رقموں کا باندھا جانے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک آرڈیننس نافذ کر دیا کہ مہر کی یہ لمٹ ہے, اس سے اوپر مہر نہیں باندھا جائے گا. تو کسی دن وہ گزر رہے تھے بازار میں سے, تو ایک بوڑھی خاتون نے انہیں روک دیا اور کہا, ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو آزادی رائے تھی وہ تو آج آپ اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتے. اپنے حکمرانوں کو دیکھیے, ان کے قریب جانا, ان سے بات کرنا, اس کا ہی کوئی امکان ہی نہیں ہے. جو پروٹوکالز ان کے ہوتے ہیں, جس طرح ان کے گرد جو ہے وہ حفاظتی حصار ہوتے ہیں, آپ کہاں بات پہنچا سکتے ہیں. تو اس بوڑھی عورت نے حضرت عمر کو کھڑے ہو کر کہا, اے عمر, جس ہمارے جس حق پر اللہ نے کوئی حد نافذ نہیں کی تھی, تم نے کیسے کر دی؟ اور اس نے دلیل کے طور پر دیا کہ اس بوڑھیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی قرآن فہمی دی تھی. اس نے فوراً یہ آیت تلاوت کی ہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ڈھیروں سونا دیتا ہے مہر کا, وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ, تو گویا کہ سونے کا ذکر تو آ گیا, اب تم نے کیسے اس کے اوپر حد قائم کر دی؟ تمہیں اختیار کس نے دیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ آرڈیننس پھر واپس لے لیا, اور اس موقع پر انہوں نے کہا, آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھایا. اب یہ دیکھیے اس دور کی بات ہے کہ جس میں اس آیت کے انہوں نے دلیل لی تھی. اتاخذنا ہو بہتان ہو اسم مبینہ, کیا تم اس کو واپس لینا چاہتے ہو ایک بہت بڑا کوئی بہتان لگا کر؟ اس لیے کہ یہ بھی تھا نا کہ اپنی بیوی کے اوپر اگر کوئی جو ہے بہت ہی بڑی بدکاری کا الزام لگا دے تو آپ کے پاس ایک جواب آ جاتا ہے کہ میں اس سے طلاق دے رہا ہوں, اور اس موقع پر اسی کی آڑ میں آپ مطالبہ کریں کہ جو مہر میں نے اس کو دیا تھا وہ بھی مجھے واپس کرو. اتوا خزو نہ ہو بہتان ہو وہ اسم مبینہ, یہ بہت بڑا ایک بہتان اور اسم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. وہ کئی فتح خزو نہ ہو وقت افزا بازوکم الا بازن, اور تم کیسے اس کو واپس لے سکتے ہو اس مہر کو جبکہ تم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ صحبت بھی کی ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی تو ہے نا معاملہ, میاں بیوی کی حیثیت سے جو تم نے زندگی گزاری ہے تو ایک دوسرے سے استمتاع بھی کیا ہے. واخذنا منکم میثاقاً غلیظاً, اور اس کے علاوہ ایک عہد مقرر ہو چکا تھا جس کے اندر مہر جو تھی اس کا تعین ہو چکا تھا. میثاق غلیظ ہے وہ جو عہد نکاح ہے, وہ ایک بہت بڑا گاڑھا قسم کا جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے, میثاق ہے. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف, اب آ گئی وہ بات. اور دیکھو اے مسلمانوں, کبھی نکاح نہ کرنا ان خواتین سے کہ جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو. ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف, اس سے پہلے اگر کسی کا یہ معاملہ ہو چکا تھا تو اللہ معاف کرے گا. لیکن یہ کہ اب جو اللہ تعالیٰ نے اور قرآن حکیم نے جو اویئرنس دی ہے, جو شعور دیا ہے اور جو سمجھ تمہیں عطا فرمائی ہے, آگے فرمایا, انہ کان فاحشتا و مقتا و ساء سبیلا, یقیناً اگر یہ کام تم کرتے ہو کہ اپنے باپ کی منکوہا کو اپنے نکاح میں لے لیتے ہو تو یہ بہت بری بات ہے. انہ کان فاحشتا, یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے, و مقتا, اور بہت ہی بیزاری کا عمل ہے, و ساء سبیلا, اور بہت ہی برا رستہ ہے. اس کو نکاح وقت کہتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنے باپ کی منکوہ اس کے انتقال کے بعد اس کو اپنے نکاح میں, باپ کی موجودگی میں تو امکان نہیں ہے لیکن ماری وراثت کی وجہ سے, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, حرمت علیکم امہاتکم, تم حرام کر دی گئی تمہاری مائیں. اب وہ محرمات جن سے کوئی مرد نکاح نہیں کر سکتا, بڑی تفصیل کے ساتھ اس ایک آیت کے اندر ان تمام کو جمع کر لیا. گویا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کیٹیگری کو یہاں معین کیا ہے, اس کے علاوہ دنیا کی جس عورت سے چاہو تم نکاح کر لو. ہاں, مشرقہ نہیں ہونی چاہیے, کافرہ نہیں ہونی چاہیے, اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو. لیکن اب جب کہ اہل کتاب کا غلبہ ہے, مسلمان بےچارے نیچے دبے ہوئے ہیں, تو اس نکاح کرنے کے نتیجے میں جو کچھ ہوگا ان میں سے بہت سی جو ہے کہانیاں آپ نے سنی بھی ہوں گے, معاملہ بالکل تلپٹ ہو جاتا ہے. تو تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں, وہ بناتکم, اور تمہاری بیٹیاں. اب جن جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی لسٹ ہے, وہ اخواتکم, اور تمہاری بہنیں, وہ عماتکم, اور تمہاری پھوپھیاں, وہ خالاتکم, تمہاری خالائیں, وہ بنات الاخ, اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں, وہ بنات الاخت, اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں, وہ امہاتکم اللاتی ارضانکم, اور تمہاری وہ مائیں کہ جن کا دودھ تم نے پیا ہو. یہ وہ رضائی مائیں ہیں, ایک تو حقیقی ماں ہے, اس کا ذکر آ گیا, حرمت علیکم امہاتکم, سب سے پہلے ان کا ذکر ہے, یہ رضائی مائیں. وہ اخوات کو من رضا, اور اسی طرح نسبت رضاعت سے کوئی بہن ہے, وہ جو تمہاری رضائی ماں تھی, انہیں کا اگر دودھ جو ہے کسی اور لڑکی نے پیا ہے تو وہ بھی تمہاری رضائی بہن ہو گئی. یہ بہت سی چیزیں آپ کو اس کے علم میں ہیں. اگرچہ اب چونکہ اس کا جو ہے رواج نہیں رہا، لیکن جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدائش کے 3-4 مہینے کے بعد جو ہے پھر دایا حلیمہ جو ہے اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور وہ آپ کی رضائی ماں تھی. وہ امہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، گویا کہ تمہاری ساسیں، وہ بھی حرام ہیں. وہ ربائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور وہ ربیبہ بچی کہ جو تمہاری پرورش میں آئی. اب یہ خاص طور پر ایک کیس ہے جو اس معاشرے میں تھا، آپ شاید اس کا امکان نہیں، لیکن بہرحال امکان ہو سکتا ہے کہ کسی مرد نے شادی کی ہے ایک ایسی عورت سے کہ جس کی پہلے سے ایک بیٹی ہے، اور وہ اس کی پرورش میں رہی ہے، وہ جوان ہو گئی، یا فرض کیجئے کہ وہ آئی تھی اور جوان تھی. اب یہاں دو کنڈیشن ہیں، اگر جس خاتون سے اس نے شادی کی اس کے ساتھ کوئی مقاربت کا معاملہ بھی ہو گیا، شوہر اور بیوی کا معاملہ ہو گیا جو ہوتا ہے، جو مطلب جس کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، تو اب یہ ربیبہ جو ہے، یہ بچی، یہ تمہارے لیے حرام ہے. لیکن فرض کیجئے صرف نکاح ہوا تھا اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یا شوہر اور بیوی کی مقاربت والا جو ہے مرحلہ نہیں آیا تھا، تو اس صورت میں ہماری شریعت کے اندر گویا کہ پھر وہ خاتون کے جس کے ساتھ تم نے نکاح کیا تھا لیکن وہ رخصتی نہیں ہوئی، یہ شوہر اور بیوی والا جو ہے تعلق قائم نہیں ہوا، اور اس سے پہلے تم نے اس کو عقد طلاق دے دی، تو اب اس کی وہ بیٹی جو تمہاری ربیبہ تھی وہ نکاح میں آ سکتی ہے. اب آج کا ترجمہ کر لیجئے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری وہ بیویاں کہ جن کی بیٹی، جو ربیبہ، ربائب ربیبہ کی جمع ہے، کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی تھی، دخلتم بہن فئن لم تکونوا دخلتم بہن، اور اگر تم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ مقاربت نہیں کی اور اس سے پہلی ہی جو طلاق کی نوبت آ گئی یا سپریشن کی نوبت آ گئی، فلا جناح علیکم، اب قرآن کہہ رہا ہے اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اس کی والدہ سے جس نے تم نے نکاح کیا تھا، اور لیکن یہ کہ مقاربت بھی نہیں کی، اس سے پہلے جو معاملات بگڑ گئے، تو اس کی اس بیٹے سے تم نکاح کر سکتے ہو. یہ اللہ کی شریعت ہے. اب کوئی شے آپ کو آج کے دور میں جو ہے جس طرح لونڈی اور غلام کا مسئلہ اس زمانے میں تھا، ان کے حقوق بھی متعین کر دیے گئے، لیکن آج کے دور میں یہ بہت سی چیزیں ہمارے لیے بالکل گریک ہیں. لیکن بہرحال قرآن کے حکیم جو ہے جو نازل ہوا تھا، وہ احکامات کو تو پھر بھی ممکن ہے، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ ممکن ہے کہ انسان پھر وہی غاروں والی زندگی تک پہنچ جائے، تو کیا جب کہ یہ پھر جو لونڈی اور غلام کا معاملہ ہے پھر دوبارہ شروع ہو جائے، اور کچھ قسم کی چیزیں جو ہیں پھر آ جائیں، اور اتنے وسیع پیمانے پر ہلاکتیں ہو جائیں کہ جس کے بعد یہ مسائل جو ہے پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں. وہ حلائل ابنائکم الذین من اسلابکم، اور اسی طرح تمہاری بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری بہویں وہ بھی حرام ہیں. یہ اصل میں محرمات ابدیہ ہیں. یہ جو پوری لسٹ دے دی گئی ان سے تو کسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کچھ محرمات وہ ہوتی ہیں جو ابدی نہیں ہوتی، جن کا ذکر آگے آ جائے گا. وہ ان تجمعوا بین الاختین، اور اسی طرح یہ کہ تم دو بہنوں کو یک بارگی اپنے نکاح میں نہیں لے سکتے. اگر ایک بہن تمہارے نکاح میں ہے اور پھر یہ کہ جب تک اس کو طلاق نہیں دو گے، یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے جو دنگا فساد ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ سالی جو ہے وہ کہیں زیادہ پسند آ گئی اور کچھ عرصے کے بعد بیوی نظر سے اتر گئی تو اس کو ہلاک کروا دیا کسی ذریعے سے، یا تیزاب پھینک کے، یا یہ کہ چولہا پھٹ گیا تھا، یہ تو آپ کے روزانہ کے اخبارات کے اندر یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، اور نیت ہوتی ہے اس کی بہن سے شادی کرنے کی. اب یہ ساری خباستیں آتی ہیں جہاں آپ کے ہاں انٹر مکسنگ ہوتی ہے، لیکن جہاں اگر ہم شریعت کے جو حقوق، جو آداب ہیں جس میں ستر اور حجاب کی پابندیاں ہیں، تو اس میں ان چیزوں کی نوبت ہی نہیں آتی. اور یہ بھی منع کر دیا گیا کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ رکھو، الا ما قد سلف، اس آیات کے نازل ہونے سے پہلے اگر اس میں کوئی عدم احتیاط کی بات ہوئی تھی تو وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ان اللہ کانا غفور الرحیمہ، یقین اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. والمحصنات من النساء، اور اسی طرح وہ خواتین کے جو شوہر والیاں ہیں، کوئی عورت جو ہے کسی مرد کے نکاح میں، آپ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مرد ان کو طلاق نہ دے. یہ بالکل سادہ سی بات ہے. وہ المحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے جو تمہاری باندیاں ہیں، جو تمہاری ملک یمین ہیں. کتاب اللہ علیکم، یا پھر دیکھیے آگے پھر آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے جو تم پر لازم ہے. وحل لکم ما وراء ذلکم، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں محرمات ابدیہ بھی آ گئی اور محرمات عارضیہ بھی آ گئی، کہ جو فوری طور پر ایک دوسری بہن جو ہے مستقل حرام نہیں ہے، لیکن ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن نہیں آ سکتی. اسی طرح جو ہے آپ کی بھانجی اور خالہ وہ جمع نہیں ہو سکتے، بھتیجی اور پھوپھی جمع نہیں ہو سکتی ایک ہی شخص کے ساتھ. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ سب چیزیں سب جو ہے حلال کر دیا. ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِرِينَ، کہ تم اپنے مال کے ذریعے، دیکھیے مہر کا اس درجے اہمیت ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے، مال تمہارا لازمن جو ہے اس میں ہونا چاہیے. ان تبتغوا أَمْوَالَكُمْ محسنین غیر مسافرین، اور ان کے ساتھ جو تم نکاح کرو تو ان کو قید نکاح میں رکھنا مطلوب ہو. یہ نہ ہو کہ صرف شہوت رانی کے لیے مستی نکالنے کے لیے نکاح کر رہے ہو. فمستمتعتم بھی منہن, اور پھر جن جن سے تم نے تمتع کیا ہے, فآتوہن اجورہن, ان کا مہر انہیں لازمن ادا کرو, فریضتن, یہ اللہ کی طرف سے لازم ہے, فریضہ ہے. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بھی من بعد الفریضہ, اور اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ باہم بما تراضیتم بھی, باہم رضامندی کے ساتھ, عورت پر جبر نہ ہو, اور مہر کے معاملے کے اندر اگر کوئی تخفیف ہو جائے, عورت اس کو کل کا کل معاف کر دے یا اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دے, اس کے مقرر بعد الفریضہ, اس کے مقرر ہو جانے کے بعد, تو اس میں کوئی حرج نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما, اللہ تعالیٰ علیم ہے, کمال حکمت والا. یہ تو اللہ تعالیٰ دل کی حالت کو جانتا ہے نا, کہ اس نے آیا مجبور کیا ہے, کارنر کر دیا اپنی بیوی کو, اس طرح تنگ کر کر کے جو ہے مہر معاف کروایا ہے, یا یہ کہ اس نے خوش دلی سے معاف کیا. ومن لم يستطع منكم طولا, اور جو شخص بھی تم میں سے استطاعت نہ رکھتا ہو, ان ينكح المحصنات المؤمنات, کہ وہ نکاح کرے مؤمن عورتوں سے, محصنات یہاں مراد ہے عزت والیاں, اچھے گھرانے والیاں, شریف زادیاں, فمما ملكت ايمانكم فتياتكم, اگر نکاح نہیں کر سکتے, اس لیے کہ وہاں تو مہر دینا پڑے گا, اور جو خاتون جتنے اونچے خاندان کی ہے, جتنے اچھے حسب نصب والی ہے, مہر اس کا اس معاشرے میں اسی طرح متعین ہوتا تھا. اب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر انہیں چاہیے کہ جو بھی لونڈیاں ہیں ان میں سے کسی سے نکاح کر لیں. فرض کیجئے کہ ایک کوئی شخص ہے زید, اس کی ایک لونڈی ہے, یہاں ایک مسلمان ہے, اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے اور اس کو مہر ادا کر سکے, لہذا وہ زید سے جو ہے وہ فرمائش کرے گا کہ میں آپ کی اس لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اور لونڈی سے نکاح کے اندر کوئی مہر کی بات نہیں ہوتی, اور وہ پھر آزاد کر دے اس کو نکاح کے لیے, وہ شخص وہ زید, تو یہ مسلمان جو ہے اس سے نکاح کر سکتا ہے, اس کی اجازت دینی گئی. من فتیاتکم المؤمنات, تمہاری وہ مومن باندیاں, ان سے نکاح کرو اگر تمہیں مقدرت نہیں ہے مہر دینے کی اور آزاد عورت سے نکاح کرنے کی. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو, بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو, فنکحوہن باذن اہلہن, گویا کہ وہ جو باندی جس سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو ان سے نکاح کرو اس کے مالک کی اجازت سے. یہ بھی شریعت کا حصہ ہے کہ جب یہ لونڈی جس مالک کی تھی وہ اس کے ساتھ اس سے پہلے تمتع کر سکتا تھا, اس سے پہلے جو ہے مباشرت کر سکتا تھا, لیکن اب اپنی اس لونڈی کا نکاح اگر کسی اور شخص کے ساتھ ہو گیا تو اب وہ اس سے اقدار سے باہر نکل جائے گی, اب وہ اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر سکتا, اب وہ صرف اسی کی گویا کہ امانت ہوگی جس شخص نے اس کے ساتھ نکاح کیا. وآتوہن اجورہن, اور پھر یہ کہ جو بھی قاعدہ ہے, ظاہر ہے کہ کسی جو ہے باندی کا اس کا کیا مہر ہوگا, وہ تو مہر کی مقدار بہت کم ہوگی, لہٰذا اگر مہر ہے بھی تو بہت ہی کم اس میں ہوگا, لیکن وہ بھی ادا کرنا لازم ہے بالمعروف, اچھے طریقے سے, محصنات غیر مسافحات, اور یہاں بھی انہیں قید نکاح میں گھر بسانا مطلوب ہو, یہ نہ ہو کہ صرف مستی نکالنا ہے اور یہ شہوت رانی ہے. غیر مسافحات ولا متخذات اخذان, اور نہ ہی یہ کہ وہ کہ جو یاری کرنے والی یا یہ کہ چھپیا خفیہ آشنائی کرنے والی خواتین ہوں, بعض پیشہ ور خواتین ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں بھی ہے, شادی کی اور اس کے بعد جو ہے شوہر کا مال دولت لے کر غائب ہو گئی, پھر کہیں اور شادی کر لی کسی اور شہر میں جا کر, اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی, تو اسے جو ہے ظاہر ہے کہ انسان جب بھی یہ کام کرے تو اس میں اسے پوری طرح محتاط رہنا چاہیے. ولا متخذات اخذان, اور یہ جو ہیں یہ خفیہ آشنائیاں رکھنے والیاں نہ ہوں, اگرچہ ایک لونڈی ہے اور لونڈیوں کے ہاں یہ چیزیں عام ہوتی تھیں, چونکہ وہ کوئی جیسے آپ کہیے شریف زادیاں یا اچھی فیملی سے نہیں ہوتی تھی, لہٰذا وہ احتیاط ضرور کرو. فیضہ اور سننا, اور پھر وہ اگر تمہارے نکاح میں آ جائیں, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اور وہ کسی بے حیائی کے مرتکب ہوں, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو ان پر پھر وہ سزا ہوگی کہ جو محسنہ جو آزاد عورت کی ہے اس کی نصف سزا ان کو ملے گی. گویا کہ اگر وہاں پھر بعد میں شریعت کے احکامات آ گئے 100 کوڑے تو اس کے لیے پھر 50 کوڑے ہوں گے. ذالک لمن خشی العنت منکم, اور یہ اس شخص کے لیے ہے کہ تم میں سے اندیشہ رکھتا ہو کہ کہیں زنا میں مبتلا نہ ہو جائے. وان تصبروا خیر لکم, لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہے اس بات کا اور تم صبر سے کام لیتے ہو, وان تصبروا, اور حضور نے فرمایا جو شخص نکاح نہیں کر سکتا اسے مقدرت نہیں ہے تو اسے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے, اس لیے کہ انسان کے اندر جو یہ صفلی جذبہ موجود ہے اس کو کل کرنے والی شے روزہ ہے, اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ اسے کثرت سے روزے رکھنے چاہیے. لیکن یہ کہ وہ ان تصبروا, اگر تم صبر سے کام لو, خیر لکم, یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے, گویا کہ اگر تم روزہ رکھو. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے یہ احکامات تمہارے لیے بالکل واضح کر دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے لیے کی طرف جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے پہلے شریعت دی تھی, جو پہلے لوگوں کی راہیں تھیں, ان کے اندر جو بھی جسے آپ کا یہ منفی چیزیں تھیں وہ بھی مکی صورتوں میں آ جائیں گی، اور جو کہ اچھے پہلو تھے اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات جو نازل کیے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، ویتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا، کمال حکمت والا. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر توجہ فرمائے. توبہ یتوب آتا ہے کسی کی طرف توجہ کرنا، بندہ توجہ کرتا ہے اللہ کی طرف تو بندہ توبہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے، وہ بھی توبہ فرمانے والا ہے. یہ توبہ کس معنی میں؟ کہ اس کی رحمت اور اس کا فضل جو ہے اپنے فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ وہ متوجہ ہوا اس بندے کی طرف کہ جس نے توبہ کی اللہ کے حضور. وَيَتُوبُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم پر توجہ فرمائے گا، تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے تمہارے اوپر جسے نظر رحمت فرمانا، تم پر توجہ عنایت فرمانا. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو شہوت پرست ہیں، تو شہوت ہی نفسانی خواہشات ہی کے اسیر ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہیں لے جائیں راہ حق سے بہت دور، مَيْلًا عَظِيمًا، بہت دور آپ کو لے جائیں. ظاہر ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے اعلی کار ہوتے ہیں، وہ آپ کو برائی کی طرف کھینچتے ہیں اور چاہتے ہی ہیں کہ رائے حق سے جو ہے آپ کو بہت دور کر دیں، گمراہ کر دیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہارے اوپر احکامات میں تخفیف کرے. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا، جو اللہ نے فرمایا تھا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں چاہتا، تمہیں کسی مشقت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا. تو یرید اللہ ان یخفف علیکم، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سہولت چاہتا ہے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کو تو ضعیف ہی پیدا کیا گیا ہے، اس کے اندر جو نفسانی خواہشات رکھ دی ہیں اس کے سامنے تو انسان بڑا کمزور ہے. یہ منہ زور قسم کا، یہ جو گھوڑا ہے جب یہ انگڑائی لیتا ہے. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کے اس گھوڑے کو لگام دے کر رکھی تو وہی ہوگی کہ جس کا پھر وہ حق رہے گا جنت. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان دیکھو اپنے مال ایک دوسرے کے جو مال ہے، تأکلوا اموالکم، تمہارے مال مراد یہ تمہارے بھائی بندوں کے مال، اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھایا کرو، جس میں آپ کا یہ رشوت بھی ہے، اسی کے اندر سود بھی آ گیا، مال مال کو کھینچ رہا ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے یہ کہ کوئی ایسا ٹریڈ ہو، ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی کے ساتھ ہو. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو سود جو ہے یہ بھی وہ تجارت ہے کہ جو باہمی رضامندی کے ساتھ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرا دیا، وہ اس میں آ ہی نہیں سکتی. ولا تقتلوا انفسکم، اور دیکھو اپنی جانوں کو قتل نہ کیا کرو، گویا کہ اپنے ہی نوع کے دوسرے انسانوں کو قتل نہ کیا کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقین اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت رحیم ہے، مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا سرکشی اختیار کرتے ہوئے، ظلما اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو اس کو تو ہم داخل کریں گے اس آگ میں کہ جو جہنم کی آگ ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے مسلمانوں اگر تم اجتناب کرو، بچو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں منع کر دیا گیا. دیکھیے ایک ہے اکبر الکبائر، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی دیوی یا دیوتا کو جو ہے وہ سجدہ کرنا، کسی قبر کو سجدہ کرنا، یہ شرک ہو گیا. اس کی بہت سی قسمیں، اگرچہ اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جس سے محفوظ رہنا شاید ایسی قسمیں بھی ہیں، ممکن ہی نہیں، جس کے حضور نے تعبیر کیا وہ شرک خفی ہے، اور اس کے اوپر انسان کا مطلع ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، جس طرح کسی سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی ایک سیاہ چیونٹی کو دیکھنا، شرک جو ہے اس طرح انسان کے عمل کے اندر بعض اوقات آ جاتا ہے. اسی طرح اکبر الکبائر ہیں کچھ، جس میں زنا بھی ہے، جس کے اندر اور بھی بہت سے گناہ ہیں، اور جس میں قتل نفس بھی ہے. کم سے کم یہ تین تو وہ ہیں جس کے قرآن میں ذکر موجود ہے، ایک شرک ہے، دوسرا کسی کو قتل کر دینا ہے، اور پھر چوتھا زنا ہے، جس میں سورہ فرقان کے اندر بھی آ جائے گا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آ جائے گا. لیکن کبیرہ گناہوں کی لسٹ بہت بڑی ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، سود لینا، حالانکہ اس کے اندر سود نہیں آ رہا، لیکن سود لینا کبیرہ گناہ ہے یا نہیں؟ پھر ہمارے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ کوئی صغیرہ گناہ بھی اگر انسان کی زندگی میں مستقلاً شامل ہو جائے، وہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ ہو، تو یہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. کہنے کو وہ صغیرہ ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑنے کی نیت ہی نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی میں اس طرح داخل ہو چکا. بلا من کسب سیئتا، وہاں ایک گناہ کا ذکر ہے نا، کہ ایسا گناہ جس نے اس کی زندگی کا احاطہ کر لیا ہو، تو صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. تو یہاں اس بات کو نوٹ کر دیجئے, وما ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم, ان اکبر الکبائر سے اور کبیرہ گناہ سے اگر تم بچ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہ جو صغیرہ گناہ ہے, جیسا کہ یہ حدیث بھی ہے, جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو اس کے آنکھ کے ذریعے کوئی جو اگر صغیرہ گناہ جو ہے وہ سرزد ہوئے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے, ہاتھوں کے ذریعے تو وہ معاف کر دیتا ہے, یہ صغیرہ گناہ ہے. نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما, ہم تمہاری برائیوں کو ان کے اثرات کو دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے بڑی عزت کی جگہ. ولا تتمنوا ما فضل اللہ به, اور دیکھو تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے دی. کسی شخص کو بہت عقل مند بنا دیا, کسی کو ذرا کم عقل رکھا, دو سگے بھائی ایسے ہو سکتے ہیں. اب جس کو کم عقل دی ہے وہ اسی حسد کے اندر جو ہے کڑتا رہے, جلتا رہے, اپنا خون جلاتا رہے, تو یہ بات نہیں ہے. کسی کو بہت خوبصورت چہرہ دے دیا, کسی کو جو ہے بدصورت چہرہ دیا, کسی کے رنگ جو ہے بہت اعلیٰ کر دی, کسی کو جو ہے سیاہ رنگت والا بنا دیا, تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, جو اللہ نے کیا اس پر راضی رہو. لہذا اگر اسی چبھن کے اندر, اسی کوڑھن کے اندر, اسی سڑن کے اندر جو ہے اگر تم رہو گے تو اپنا نقصان کرو گے, اس سے منع کر دیا گیا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعض پر جو فضیلت دی ہے مختلف اعتبارات سے, تو اس کی حسد میں اس میں جو ہے اس کو تمنا نہ کیا کرو اس کی, کہ اس طرح یہ بھی کر سکتا ہے کوئی خاتون یہ کہے یا کوئی لڑکی یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے لڑکا کیوں نہیں بنایا, اور اسی گھٹن کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی مریض بن جائے, یہ نہیں. لرجال نصیب میں مکتسب, جو حصہ ہے مردوں کا کہ جو وہ کماتے ہیں, یہاں اکتساب آتا ہے نیکیوں کا کمانا. وللنساء نصیب مما اکتسبنا, اور اسی طرح عورتوں کے لیے حصہ مقرر ہے کہ جو وہ کماتی ہیں, نیکیاں ہیں, خیرات ہیں, صدقات ہیں, جس طرح مرد اگر کریں گے تو ان کا ثواب ہے. یہاں وہ روشو نہیں ہوگی کہ مردوں کو تو پورا ثواب ملے گا عورتوں کو آدھا ملے گا, یا عورتوں کو اگر ایک حصہ ملے گا تو مردوں کو اس کا دگنا حصہ ملے گا. یہاں ثواب کے اعتبار سے دونوں انسان ہیں, دونوں برابر ہیں, ان دونوں کے آج اپنا اجر و ثواب محفوظ ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ, اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہا کرو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, یقین اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہر ایک کے لیے جو بھی کھویا کہ کوئی شخص اگر انتقال کس نے کیا ہے تو اس کے لیے ہم نے جو ان کے والدین چھوڑ جاتے ہیں, مما ترک الوالدان والاقربون, اس میں ہم نے ان کے وارثوں کا حصہ مقرر کر دیا. اور وہ جو آیات وراثت ہم نے ابھی پڑھی تھی تین یا چار آیات, اس کے اندر تفصیل سے آگے والذین عقدت ایمانکم, اور یہاں ایک اور ڈائمنشن بتائی جا رہی ہے, اور وہ کہ جو جن کے ساتھ تمہارے کوئی اور عہد معاہدے ہو چکے ہوں, جس کی سب سے مثال ہے مواخات مدینہ. جب حضور مدینہ تشریف لائے تو آپ نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی قرار دے کے گویا کہ ان کو آپس میں یکجا کر دیا, جسے مواخات کہتے ہیں. اور اس موقع پر ایسے ایسے مظاہر جو ہے دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک انصاری جو مدینہ کا رہنے والا تھا, اس مہاجر بھائی کو جس کو حضور نے اس کا بھائی بنایا تھا, مواخات, ایک دوسرے کا بھائی بنا دینا, اپنے گھر لے گیا اور گھر میں جو کچھ تھا اس کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا, یہ آدھا میرے لیے, آدھا میرے اس مہاجر بھائی کے لیے. حد یہ ہے کہ اگر کسی کے عقد میں دو بیویاں تھیں تو اس نے وہ دونوں جو ہے مہاجر کے سامنے پیش کر دی کہ ان میں سے جس کو تم کہتے ہو میں طلاق دیتا ہوں اسے تم نکاح کر لو. اپنے گھروں کے اندر دیواریں کھڑی کر لی کہ یہ گھر جو میرا تھا اس میں یہ آدھا حصہ جو ہے میرے اس مہاجر بھائی کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا. تو یہ مواخات, لیکن وراثت کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ کہ وہ معاملہ صرف اسی بنیاد پر ہوگا جو حقیقی بھائی ہے. یہ مواخات کی بنیاد پر اگر حضور نے کسی کو بھائی بنا دیا تو وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم, تو ان کو وراثت میں حصہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے باوجود اگر ان کو کچھ دینا چاہتے ہو تو دے دو, جس طرح پہلے بھی ہم نے پڑھا ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, یقین اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.